بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. جس روز ان کے یعنی کفار کے چہرے دوزخ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے, یعنی چہرے کے بل وہ گھسیٹے جائیں گے, کبھی چہرے کی اس کروٹ کبھی اس کروٹ, تو اس وقت یوں کہتے ہوں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی. آج مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ان کو اہمیت کا اندازہ ہی نہیں, حتیٰ کہ جو ہمارے دیندار ہیں وہ بھی اس کا خیال نہیں رکھتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس قدر ضروری ہے. اور بہت سے تو خیر وہ سنتوں کا استہزاء اور مذاق تک پہنچا ہوا ہے اور کراہت بعض جگہوں پہ سنتوں سے. مثلا کہتا ہوں, ہے تو بہت ہی واہیات سی مثال, لیکن آج کل کموڈ والے حمام کا رواج ہو گیا ہے. مسلمانوں کے تمام ہوٹلوں میں, مکہ مکرمہ میں, مدینہ میں اور جگہوں پر, گھروں میں جان بوجھ کر, یعنی استطاعت بھی ہے, کر بھی سکتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی وہ انگریزی حمام کموڈ والے کرتے ہیں. اور وہ اس درجے تک ہو گیا ہے کہ ہمارے جو بچے پھر اسی میں بڑے ہو جاتے ہیں, پھر ان کو سنت کے طریقے سے کراہت اور تکلیف اور اس غیر مسموع و فرنگی کفار کے طریقے سے محبت, حالانکہ اس میں تو طہارت بھی نہیں ہوتی, طہارت نہیں ہو سکتی. کسی نے لکھا ہے مجھے, ان کا مکان بن رہا ہے, حمام توڑا گیا ہے پھر سے بنایا گیا, بیوی نے بہت کہا کہ نہیں ایک حمام دیسی انداز کا ہونا چاہیے, نہیں ان کو ضد کے نہیں ہوگا تو فیشنیبل ٹائپ کا ہوگا, چنانچہ وہ بنوایا. اب اس میں طہارت تو ہو نہیں سکتی, طہارت تو ممکن نہیں, اس میں چھیٹے ضرور پڑیں گے. ایسی احمقانہ حرکت ہے, اور مسلمان اس سے کراہت کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور اب ایسے حمام والے ہوٹل ملنا مشکل, مکان ملنا مشکل. اور جہاں جس کو استطاعت ہے, حتیٰ کہ بعض لوگ تو دین کا رکھتے ہیں کہ ہم تو دین کے پرچار کرنے والے, دین کو پھیلانے والے ہیں, لیکن ان کے دلوں میں بھی ویسی ایک کراہت آ گئی ہے اس طریقے سے سنت سے. نعوذ باللہ, ایک تو یہ ہے کہ عذر ہے, عذر کی وجہ سے سنت کو چھوڑ مجبور ہے, لیکن نادم رہے, شرمندہ رہے. اور ایک یہ کہ خلاف سنت قمر کو پسند اور کفار کے طریقے کو پسند کرے اور سنت کے طریقے سے کراہت کرے. اور یہ ہم بچوں کو سکھا دیتے ہیں. اب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں, اس انگریزی کموڈ کے اوپر پرورش پاتے ہیں. اب ان کو کبھی بڑے بھی ہو گئے, ان کو کبھی موقع بھی آئے گا, تو اب وہ اسلامی طریقے سے, سنت کے طریقے سے نہیں حاجت سے پوری کر سکتے ہیں. غلط تعلیم دی گئی, تو یہ سن لیں پھر کہ ایک وقت آئے گا کہ جس وقت حسرت کریں گے کہ کاش ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے, وہ وقت بھی آنے والا ہے. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. اس وقت تم کہو گے کہ ان بچوں کی خاطر یا فنا کی خاطر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کراہت کے ساتھ ٹھکرایا تھا, تو اب اس کا حشر دیکھ لینا تم. آخر یہ آیات کس لیے ہیں کلام پاک میں؟ اسی لیے ہیں کہ مسلمان ان کو پڑھیں اور پڑھ کر ڈریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آئیں. آج تو خیر تصوف کا ہے دن, زیادہ تر تو وہی باتیں عرض کرتا ہوں. دیکھیے, یہ حدیث شریف پیش کی جاتی ہے, ہمارے بزرگوں نے پیش کی ہے تصوف کی حقیقت کے بارے میں. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایک بڑے مجمع سے خطاب فرما رہے کہ اچانک ایک شخص سامنے سے نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے اور اس شخص پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہ ہوتا تھا, جس سے خیال ہوتا کہ یہ کوئی بیرونی شخص نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص اس نو والد کو پہچانتا بھی نہ تھا, جس سے خیال ہوتا کہ یہ کوئی باہر کا آدمی ہے. تو یہ شخص حاضرین کے حلقے میں سے ہوتا ہوا آیا, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دو زانو اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوؤں پر رکھ دیے اور کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے بتلائیے کہ اسلام کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے, یعنی اس کے ارکان یہ ہیں کہ دل اور زبان سے تم یہ شہادت ادا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ کوئی ذات عبادت اور بندگی کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں, اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو اور حج بیت اللہ کی تم استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو. اس نووالد سائل نے آپ کا یہ جواب سن کر کہا کہ آپ نے سچ کہا. راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس پر تعجب ہوا کہ یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور پھر خود تصدیق و تصویب بھی کرتا جاتا ہے. اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا کہ اب مجھے یہ بتلائیے کہ ایمان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں کو اور یوم آخر یعنی روز قیامت کو حق جانو اور ہر خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو. جو بھی حق جو بھی خیر اور شر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مشیت اور تقدیر سے ہوتا ہے. یہ سن کر بھی اس نے کہا, آپ نے سچ کہا. اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا, مجھے بتلائیے کہ احسان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی تم اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو, اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے لیکن وہ تو تم کو دیکھتا ہی ہے. پھر اس شخص نے عرض کیا کہ مجھے قیامت کی بابت بتلائیے کہ کب واقع ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. پھر اس نے عرض کیا کہ تو پھر مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتلا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا اور ملکہ کو جنے گی, اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑا نہیں ہے اور جو تہی دست اور بکریاں چلانے والے ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں کر کے وہ نووالد شخص چلا گیا. پھر مجھ کو کچھ عرصہ گزر گیا تو مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر, کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے, تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھائیں, صحیح مسلم صحیح بخاری. تو اس حدیث شریف میں کو پیش کرتے ہیں ہمارے لوگ, کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک چیز تو تھی ایمان اور اسلام, اسلام کے بارے میں پوچھا گیا اور بتایا گیا اور ایمان کے بارے میں, پھر اس کے بعد بھی ایک اور چیز تھی احسان, اور احسان ہی ہے سلوک کا خلاصہ. سارا سلوک اور سارا طریقہ اور سارا تصوف وہ اسی ایک چیز احسان کے اوپر ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی تم اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو, اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے لیکن وہ تو تم کو دیکھتا ہی ہے. اس میں بعض لوگ یہ کر دیتے ہیں تقریر کے دو درجے ہیں, دو درجے نہیں ہیں بلکہ درجہ تو ایک ہی ہے کہ یوں عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, لیکن اس کی سہولت کے لیے یہ ہے کہ یہ سوچو کہ ہم تو نہیں دیکھتے لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ ہی رہے ہیں. تو یہ ویسی بات ہو جاتی ہے جیسے کوئی اوپر سے دیکھ رہا ہو اور آپ کام کر رہے ہو, آپ کا افسر دیکھ رہا ہے اوپر سے, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یا ایک کیمرہ لگا ہوا ہے اس سے ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو آپ پھر اسی طرح سے کام کرتے ہیں جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ مقصد ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو. یہ بھی تو سلوک ہے, یہ بھی تو سارا تصوف ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت سلوک کا بڑا حصہ ہے. پھر سے سنیے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اپنے ماں باپ, اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو. یعنی جب ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو اور دوسری طرف ہمارے نفس کے تقاضے ہوں, اور ماں باپ کچھ کہتے ہوں یا رشتے دار کچھ کہتے ہوں یا اولاد کی وجہ سے, ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے, ہم ترجیح دیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے جواب دیا ان کو کہ آپ کا خط جس کو بلا تکلف صحیح فت الصدق کہنا زیبا ہے, موجب انشراح قلب ہوا, اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بے مقتضائے حل جواب الصدق الا الصدق. کیا سچائی کا جواب سچائی کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ خط پڑھ کر جو قلب پر وارد ہوا وہ بے تکلف راست راست عرض کر دوں, راست راست ظاہر کر سچ. اور وہ چند امور ہیں. نمبر ایک, اس طریق میں ہر صاحب طریق کا مذاق جدا ہوتا ہے, اور شرط انتفاع یعنی نفع کی شرط کہ نفع ہوگا کسی شخص, نفع نہیں ہے کسی شخص سے تو اسے تعلق کا کیا فائدہ؟ فائدہ تو اس وقت ہے کہ نفع ہو, اور نفع یہ ہے کہ دین کی فہم صحیح ہو جائے اور ہمت پیدا ہو جائے اور عمل ہو جائے شریعت کے مطابق, شریعت کے حکموں پر پورے پورے طور سے چلنے کی ہمت ہو جائے اور فہم بھی صحیح ہو جائے کہ حرام حلال کو سمجھنے لگے. تو میں شرط انتفاع تناسب مذاق قائم ہے کہ دونوں کے مذاق میں نسبت ہو, کہ جیسا آپ کا مذاق ہے ویسے ہمارا مذاق, شیخ کا جو مذاق وہی مرید کا مذاق, دونوں کے مذاق میں ہی فرق, تو فائدہ نہیں ہو سکتا. اور نمبر تین, تعجیل فی اتخاذ الشیخ, یعنی شیخ کو بنانے میں جلدی کرنا ممنوعات طریق میں سے ہے. فرمایا کہ یہ ممنوعات میں سے, شیخ بنا لو فوراً, جہاں دیکھا کہ صاحب کوئی بات ذرا سی لگی ان کو شیخ بنا لیا, اور انہوں نے بھی کیا, شیخ بھی ایسے ہیں حالانکہ ہمارے سلسلے کے ہیں, جھٹ پٹ مرید کر لیتے ہیں, جلدی منع ہے. تعجیل فی اتخاذ الشیخ, شیخ کو شیخ بنانے میں جلدی کرنا ممنوعات طریق میں سے ہے, جلدی مت کرو, اس کو دیکھو تم اچھی طرح سے, اس کا مذاق دیکھو تاکہ بعد میں اعتراض پیدا نہ ہو. اور نمبر چار, بدون صحبت طویلہ کے, کہ لمبی صحبت میسر ہو جائے, کسی کے مذاق کا ادراک صحیح نہیں ہوتا, سمجھ میں نہیں آتا, صرف ایک دو بار بیٹھ گئے مجلس میں, ایک دو باتیں سن لی, اس سے کہاں پتہ چلے گا کہ اس کا مذاق کیسا ہے. اور اب اور ضرورت ہے زیادہ اس کی, کیونکہ اب تو عجیب حال ہے, بہت ہی زیادہ وہ ہو گیا ہے, اس کو زور زورہ ہو گیا ہے الٹی فہم کا, کہ حیرانی ہوتی ہے کہاں ایک وقت تھا کہ سب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء موجود تھے, سب ایک ہی بات کہتے تھے, جس کے پاس جاؤ ایک ہی مذاق تھا. وہ زمانہ دیکھا ہوا ہے میرا, بڑے بڑے حضرات تھے لیکن جس کے پاس جاؤ دو باتیں نہیں ملتی تھیں, سب ایک ہی بات کہتے تھے, اور سب یوں کہتے تھے کہ حکیم الامت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا یہ کہا, ہر وقت یہی گفتگو ہوتی, اور جو ان کے اصول تھے ان کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا. اور نمبر پانچ, میرا مذاق مولانا مرحوم یعنی ان کے جو شیخ سابق تھے ان کے مذاق سے بہت امور میں جدا ہے. دیکھیں صاف کہہ دیا, یہ نہیں کہ لپٹانے کے لیے, ہاں بھائی ہم آپ تو ایک ہی ہیں کوئی حرج نہیں آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ, یہ طریقہ غلط ہے. یہ طریقہ جہاں دیکھو کہ وہ یہ کوشش کر رہا ہے بھاگ جاؤ, وہ خود ہی سچا نہیں ہے. فرمایا یہ تو بنیادی باتیں تھیں, اب مقصود عرض کرتا ہوں, مجھ کو کسی مسلمان کی خدمت سے بھی انکار نہیں. انہوں نے یہ لکھا تھا اپنے خط میں کہ آپ مجھ کو اپنا مرید بنا لیجیے اور میری اصلاح کیجیے, تو فرمایا مجھ کو کسی مسلمان کی خدمت سے انکار بھی نہیں, لیکن آپ کی مصلحت یہ ہے کہ اس تجویز میں جلدی نہ کی, جیسا کہ اوپر تیسرے میں بیان نمبر تین تھا وہ کہ تعجیل فی اتخاذ الشیخ ممنوعات طریق سے ہے, شیخ بنانے میں جلدی نہ کرو, کیونکہ ممکن ہے کہ میرا مذاق آپ سے جدا ہو, کیونکہ پہلے کہہ دیا گیا کہ ہر شیخ کا مذاق الگ ہوتا ہے, اور اس صورت میں نفع نہ ہو. بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ بار بار ملاقات کی جائے اور جانچ کی جائے یا مکاتبت طویلہ کی جائے. صحبت اگر میسر نہ ہو تو اس کا بدل یہ ہے کہ مکاتبت ہو. فرمائیے یہ ملاقات ہی کے حکم میں ہے. اور اگر آپ اس پرانے شیخ کے مذاق سے رنگ چکے ہیں تو آپ کو پھر میرے مذاق سے دلچسپی نہیں ہوگی. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کا رنگ آپ پہ پورا نہ چڑھا ہو. میں آسان کر کے بتا رہا ہوں اردو اس کی, تو ممکن ہے کہ مناسبت ہو جائے. اس کے بعد جو رائے قائم کی جائے وہ ہوگی صحیح, ورنہ ممکن ہے کہ اپنی تجویز سے آپ کو رجوع کرنا پڑے کہ ابھی تو بنا لیا شیخ, بعد میں کہیں گے بھائی یہ تو غلط بنا لیا, یہ تو ہمارے پرانے شیخ کے مذاق کے نہیں. اور اس رجوع کا اظہار موجب بدمزگی ہے, اور اس کا اخوا یعنی اس کو ظاہر کر دیا تو بدمزگی ہے, اور اس کو چھپایا تو یہ تنگی ہے اور اخلاص سے خالی ہے, غلط ہے, آمیزی سے اس نے چالاکی کی, اور دونوں مضر ہیں. اور تبرعن یعنی اپنے مذاق کے بعض جزئیات اس مقام کے مناسب عرض کرتا ہوں. من جملہ اس کے عدم التفات الی الرؤیا ہے کہ خوابوں کی طرف التفات نہیں کرتا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ذوق میں خوابوں کی طرف التفات نہیں ہے. ہم بڑا زور لگائے ہوئے ہیں, ہم نے فلاں خواب دیکھ لیا فلاں خواب. اور من جملہ اس کے عدم ارتضاء بالتصرفات ہے, تصرفات کی طلب نہیں ہونی چاہیے. اور من جملہ اس کے انقباض عن المتانت ہے, یہ جو متانت اور سنجیدگی اور وقار لیے پھرتے ہیں اس سے انقباض ہونا چاہیے. باقی ملومت رحمۃ اللہ کے ہاں مزہ بہت ہوتا تھا, روب بھی تھا لیکن مزہ بھی ہوتا تھا, مریضوں سے بھی مزہ کرتے تھے, اور گھر میں اپنی بیوی وغیرہ سے وہاں گھر پہنچے تو مزہ میں مشغول ہوتے تھے. متانت اور وقار نہیں ہوتا تھا. اور اس کے ساتھ ہی تقید بالرسوم سے نفرت, کہ رسوم سے نفرت ہونی چاہیے, رسموں سے. گو وہ رسمیں جائز ہی ہوں. اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ مجھ کو احوال کا اہتمام نہیں, صرف اعمال کا ہے, صرف اعمال کا اہتمام ہے. حال کیا ہوگا, کیفیت کیا ہوگی, اس کا اہتمام نہیں. اور من جملہ اس کے یہ ہے کہ میرے نزدیک مجاہدہ ترک معاصی ہے, گناہوں کو چھوڑ, اور تقلیل مباحات میں کچھ تقلیل کرنا, نہ کہ ترک مباحات, چھوڑنا نہیں, جائز چیزوں کو چھوڑنا ہمارے یہاں نہیں. اور میں تعلیم کے کام کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں بشرطے کہ تنخواہ میں تشویش نہ ہو, اور تحصیل چندہ کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہوں. ان کلیات پر آپ منطبق کر لیجئے. اور تطویل جو آپ نے کی ہے, لکھا تھا کہ میں نے بہت لمبا خط لکھ دیا, تو یہ مضر نہیں ہے. ایک صاحب نے لکھا کہ اپنی حالت ظاہر کرنے کو اکثر جی چاہتا ہے, مگر ساتھ ہی یہ خیال آ جاتا ہے کہ ان خرافات کو میں کیا عرض کروں, مجھ سے ہوتا تو کچھ نہیں ہے, اس لیے عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے. جواب, ضرور ظاہر کرنا چاہیے, یعنی شرمانا نہیں چاہیے, اپنی جیسی بھی حالت ہو خراب شیخ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے. بعض خاص اہل امتیاز اور اہل وجاہت نے, یعنی معزز لوگوں نے, حضرت والا حکیم الامت مولانا شفیع علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی درخواست, تو حضرت والا نے پیشتر سب معاملات کو صاف صاف مگر نہایت لطافت اور متانت اور تہذیب و شائستگی کے ساتھ تحریر فرمایا کہ آپ نے اپنی محبت سے جو خدمت مجھ سے لینی چاہی ہے, اگرچہ میں اس کا اہل نہیں, مگر احباب کی خدمت سے انکار بھی نہیں, لیکن چونکہ آپ سے دلی خلوص اور بے تکلفی ہے, اس لیے خیرخواہی سے حسب ذیل امور کو آپ کی نظر میں لانا چاہتا ہوں, تاکہ بصیرت سے رائے قائم فرما سکیں, کسی مغالطہ کا احتمال نہ رہے, کہ جو رائے قائم فرمائی جائے وے گی میں اس کا اتباع کرنے کو تیار ہوں. یہ بڑے لوگ اہل علم تھے, اہل علم یہ بیعت ہونا چاہ رہے تھے. نمبر ایک, میں ایک خشک طالب علم ہوں. اس زمانے میں جن چیزوں کو درویشی کے لوازم میں سے سمجھا جاتا ہے, جیسے محفل میلاد شریف, عرس اور گیارہویں, اور نیاز اور فاتحہ اور قوالی اور مثل ذالک, میں ان سب سے محروم ہوں, اور اپنے دوستوں کو بھی اسی خشک طریقے پر رکھنا پسند کرتا ہوں. نمبر دو, میں نہ صاحب کشف ہوں, نہ صاحب کرامت, نہ صاحب تصرف, نہ عامل, بس اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر مطلع کرتا رہتا ہوں. بس یہی کام ہے, رہنمائی کرنا. دیکھیے صاحب کہہ دیا کہ میں صاحب کشف نہیں ہوں, اگر شیخ گھما پھرا کے لوگوں پہ یہ تاثر ڈالنے کی کوشش کرے کہ میں تو صاحب کشف ہوں تو جھوٹا ہے، غلط ہے، اور نہ عامل ہوں، عامل وغیرہ کا چکر ہی غلط ہے. بعض لوگوں کے یہاں باقاعدہ خود تو عامل نہیں ہے تو ایک عامل رکھا ہوا انہوں نے، عامل ایک الگ چیز ہے، اس کی دکان الگ ہوگی. یہاں تو دوسرا ہی معاملہ ہے. یہاں تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بتائے جائیں گے اور ان پہ عمل کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا، ہمت پیدا ہو جائے. نمبر تین، اپنے دوستوں سے میں کسی قسم کا تکلف نہیں کرتا، یہ شیخ کامل کی پہچان ہے. نہ اپنی حالت چھپاتا ہوں، نہ اپنی کوئی تعلیم، نہ کوئی مشورہ امور دینیہ کا، پھر عمل کرنے پر کسی کو مجبور نہیں کرتا. عمل کرتا ہوا دیکھ کر میں خوش ہوتا ہوں اور عمل سے دور دیکھ کر رنجیدہ ہوتا ہوں. زور نہیں دیتے، بتا دیا کرنا ہے. ایک مرتبہ حضرت علی حماد رضا صاحب رحمۃ اللہ، یہ حضرت ڈاکٹر جو ہے آج بھی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی قریبی عزیز اور حکیم الامت رحمۃ اللہ کے مجازیم، اور بعد میں حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ نے بھی ان کو اجازت دی. تو انہوں نے حضرت کو کہا، ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ علیہ کو، میں اس مسجد سے موجود تھا، کہ حضرت یہ آپ کے مرید ہے، ایک مرید کا بیٹا ہے، ایک مرید کی بیٹی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، اس میں بہت سے زیور لحاظ نہیں رکھا گیا، الٹا خرافات ہوئی، تو آپ ان کو منع نہیں کیوں نہیں کرتے؟ حضرت جب بیان کے لیے آئے، پیر کا دن تھا شاید، تو حضرت نے فرمایا کہ علی حماد رضا صاحب یوں کہہ رہے تھے. فرمایا کہ میں ان کو کیوں کہوں؟ کیا میں نے ان کو بہشتی زیور پڑھنے کو نہیں کہہ دیا؟ بہشتی زیور پڑھو اور اپنی سب حالتیں اسی کے مطابق رکھو. اب یہ ہے کہ کسی پہ زور دینا، یہ ہمارے سلسلے میں ہم نے ایک بات بتائی نہیں، کر کے دکھا، ایسا نہیں ہے. کرے گا تو خیر شیخ خوش ہو جاتا ہے، نہیں ہو جاتا. نہ میں کسی سے، اور نمبر چار، میں کسی سے نہ کوئی فرمائش کرتا ہوں نہ کسی کی سفارش، اس لیے بعض اہل رائے مجھ کو خوش مزاج کہتے ہیں. میرا مذاق یہ ہے کہ ایک کو دوسرے کی رعایت سے کوئی اذیت نہ ہو، خواہ لفظی اذیت نہ پہنچے، ایذا نہ پہنچے. اور نمبر پانچ، سب سے زیادہ اہتمام مجھ کو اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے اس امر کا ہے کہ کسی کو کسی قسم کی اذیت یعنی ایذا نہ پہنچائی جائے، خواہ بدنی ہو جیسے مار پیٹ، خواہ مالی ہو جیسے کسی کا حق مار لینا یا ناحق کوئی چیز لے لینا، یا خواہ آبرو کے متعلق ہو جیسے کسی کی تحقیر، کسی کی غیبت، اور خواہ اذیت نفسانی ہو جیسے کسی کو کسی تشویش میں ڈال دینا، یا کوئی ناگوار اور رنج دینے والا معاملہ کرنا، اور غلطی سے کوئی بات ایسی ہو جاوے تو معافی چاہنے سے آر نہ کرنا. اب اس کا جائزہ لیں. دیکھیے پانچویں بات ہے یہ، اور فرمایا کہ سب سے زیادہ اہتمام مجھ کو اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے اس امر کا ہے. یہ تھا مذاق حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا، جو بالکل مذاق ہے سن نبی صلی اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق ہے، کہ مجھ کو سب سے زیادہ اہتمام اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے اس امر کا ہے کہ کسی کو کسی قسم کی اذیت نہ پہنچائی جاوے، خواہ بدنی ہو جیسے مار پیٹ، خواہ مالی ہو جیسے کسی کا حق مار لینا یا ناحق کوئی چیز لے لینا، خواہ آبرو کے متعلق ہو جیسے کسی کی تحقیر، کسی کی غیبت، خواہ اذیت نفسانی ہو جیسے کسی کو کسی تشویش میں ڈال دے، یا کوئی ناگوار رنج دینے والا معاملہ کرنا، اور اگر غلطی سے کوئی بات ایسی ہو جاوے تو معافی چاہنے سے آر نہ کرنا. عموماً ہم لوگ اپنے گھروں میں بعض ایسے ہیں، سلوک میں ہے، سب کچھ ہے، اور بیویوں کے ساتھ احتیاط نہیں کرتے کہ رنج کیوں دیتے ہو ان کو، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، کس کو رنج ہو، وہ تو کم عقل ہے، اس کی الٹی سیدھی باتیں تو کم عقلی کے اوپر ہیں، بنا پہ تم تو عقل مند ہو. اگر غلطی سے کوئی بات ایسی ہو جاوے تو معافی چاہنے سے آر نہ کرنا. اور اس نمبر پانچ کا، نمبر چھ میں لکھا ہے، اس نمبر پانچ کا یعنی کسی کو اذیت نہ پہنچے، اس کا مجھ کو اس قدر اہتمام ہے کہ کسی کی وضع کو خلاف شرع دیکھ کر تو صرف شکایت ہوتی ہے، شہزادی مونتا ہے، خلاف شرع وضع ہے، یا پاجامہ نیچے لٹکاتا ہے، یا کوئی عورت جیسے پردہ نہ کرے، خلاف شرع بات ہوئی، اس کو دیکھ کر صرف شکایت ہوتی ہے، مگر نمبر پانچ کی کوتاہی دیکھ کر بے حد صدمہ ہوتا ہے. اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے. اصل چیز تو ہے سیکھنے کی ہوتی ہے. یہ تھا ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک، جس کو ہم نے یعنی حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی استعداد کے مطابق کچھ اجمالاً بیان کر دیا. وما توفیقی الا باللہ العظیم. ایک اور ہے ملفوظ یہاں پہ، ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے بزرگان طریقت جنہوں نے روحانی سلاسل کی بنیاد ڈالی تھی، ان کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق نفس کی اصلاح ہو جائے. دیکھیں نفس کی اصلاح، اس کی اصلاح جب تک نہیں ہوگی دوسروں کو ایزا پہنچاتے رہو گے. اس وقت تک سمجھتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ تم سے راضی رہیں گے, چاہے تم نہ گھس دو سجدے میں اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے جب تک تم دوسروں کی ایزا کا سبب بنتے رہو. نفس کی اصلاح اسی لیے ضروری ہے. اور صحیح معنوں میں انسان انسان بن جائے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ مجھے انقباض ہو گیا, دل میں انشراح نہیں رہا, بشاشت ختم ہو گئی, تو منہ بنائے بیٹھے ہیں. تو اس منہ کو کبھی آئینے میں بھی دیکھیں کیسا بنا ہوا ہے, خود دیکھیں ذرا. عجیب بات ہے, انسان کی حیثیت اللہ نے رکھی ہے کہ سب کا چہرہ نظر آتا ہے, خود اپنا نظر نہیں آتا. آپ کو اپنا چہرہ نظر آ رہا ہے, اپنا نہیں آ رہا ہے, دوسروں کا نظر آتا ہوتا ہے. تو اپنا وہ چہرہ کیوں دکھاتے ہیں ایسا دوسروں کو کہ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے؟ خود آئینے میں رکھ کے بیٹھ جایا کرو. ایسا جو منہ بنایا تمہارا بشاشت ختم ہو گئی ہے, تو یہ غیر بشاشت والا چہرہ آئینے کے سامنے لے کے بیٹھو, خود دیکھو دوسروں کو کیا دکھاتے پھرتے ہو. ایک بزرگ تھے, وہ یہاں آئے تھے مکہ مکرمہ, ڈاکٹر عبد الواحد صاحب رحمۃ اللہ کے پاس آئے, تو موزے پہن لیے تھے انہوں نے. اور فرمایا نے کہ میں نے موزے اس لیے پہن لیے کہ یہاں دو چار روز میں مکہ مکرمہ میں میرے پیروں میں خشکی ہو کر, وہ پیر ہو جاتے نا ویسے خشک ہو کر, اس میں سے اس کی شکل بگڑ گئی تھی, تو میں نے اس لیے پہن لیا کہ کوئی دیکھے تو کہیں اس کو کچھ دیکھ کر وہ نہ ہو, ایزا نہ پہنچے. تو وہ تو پیر کو چھپا رہے. تم اپنے اتنے بڑے منہ کو نہیں چھپاتے, اگر تم غیر بشاش ہو تو جاؤ آئینے کے سامنے بیٹھو, خود دیکھو اپنا منہ. بیوی رہ گئی اس کے لیے. نمبر پانچ کا, مجھ کو اس قدر اہتمام ہے کہ کسی کی وضع کو خلاف شرع دیکھ کر صرف شکایت ہوتی ہے ایزا والی بات کا, مگر نمبر پانچ کی کوتاہی دیکھ کر بے حد لکھا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط یہ تھی کہ ایک مرتبہ خط لکھا, جواب لکھا, کسی نے کوئی بات لکھی جواب لکھا کہ یہ پڑھ کر مجھ کو بہت افسوس ہوا. پھر تھوڑی دیر کے بعد خط اٹھایا یا خط واپس لے کر کہا کہ بھائی وہ خط نکالنا, غلط لکھ دیا, بہت کاٹ دیا, بہت افسوس تو نہیں ہوا تھا, افسوس ہوا بس اتنا چھوڑ. یہاں یہ لکھا ہے کہ یہ جو ایزا والی ہے خصلت لوگوں کو پہنچانے کی, اس کو دیکھ کر بے حد صدمہ ہوتا ہے. یہی ہے جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ذوق کا ہوگا, اس کو انہی چیزوں سے صدمہ ہوگا. فرمایا کہ بڑے بڑے بزرگان طریقہ جنہوں نے روحانی سلاسل کی بنیاد ڈالی, ان کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق نفس کی اصلاح ہو جائے اور صحیح معنوں میں انسان انسان بن جائے. طالبین سلوک نفس و شیطان کے قید اپنے شیخ سے بیان کرتے ہیں اور وہ علاج تجویز کرتے ہیں. طالبین سلوک نفس و شیطان کے قید اپنے شیخ سے بیان کرتے ہیں اور وہ علاج تجویز کرتے ہیں اور اس کے استعمال کے لیے تدبیریں بتاتے ہیں. اختلاف استعداد و ہمت کی بنا پر مشائخ سالک کو رضائل سے اجتناب اور حسنات کے اکتساب کے لیے ریاضتیں اور مجاہدے تجویز کرتے ہیں. کسی کے لیے مراقبہ, کسی کے لیے ذکر اور اذکار. سب کو ایک لکڑی سے نہیں ہانکا جاتا. اب انہوں نے ایک طریقہ بنا لیا ہے, بھائی یہ ہے ایسا کر لو, یہ وظیفہ سب کریں, اور یہ والے جو ہے نا وہ مراقبے ہر شخص کرے, فلاں شیخ کا تو یہ ہے, اس کے بعد جاؤ تو یہی. یہ تو غلط طریقہ ہے. ہر شخص کی ضروریات الگ ہے, اس کو دوا الگ ملنی چاہیے. کسی طالب پر خوف کو غالب کرتے, کسی کو رحمت الہی کی طرف متوجہ کرتے, جیسی جس کے لیے ضرورت سمجھتے اس کو اس طریق پر لگا دیتے, مقصود سب کا تزکیہ باطن اور حصول رضا الہی ہوتا. یہی حقیقت تھی خانقاہی اعمال اور خانقاہی اسرار کی. رفتہ رفتہ نااہل لوگ خانقاہوں پر قابض ہو گئے اور خانقاہی جان نشینوں میں وہ صلاحیت نہ رہی جس سے حق و باطل میں امتیاز ہو. واجب اور غیر واجب, ضروری اور غیر ضروری کو سمجھیں, سنت اور بدعت میں وہ فرق جانیں. مختلف رسومات اختراع کر کے اہل خانقاہ خود فریبی اور ریاکاری اور شخصیت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور خانقاہیں صحیح تعلیم سے بیگانہ ہو گئیں. اتباع شریعت اور سنت کی اہمیت اور اس کا اہتمام نہ رہا. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قطب العالم شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ اصطلاحی عالم نہ تھے, مگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف زیادہ تر اہل علم ہی گرویدہ تھے. آخر کوئی چیز تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں ایسی تھی جن کو یہ حضرات ان سے حاصل کرنا چاہتے تھے. آخر کوئی چیز تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں ایسی تھی جس کو یہ حضرات ان سے حاصل کرنا چاہتے تھے, اور وہ بات وہی ہے جو میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے مجتہد اور مجدد تھے, امام تھے, مدتوں سے طریق مردہ پڑا تھا, حضرت کی برکت سے اس کی تجدید ہوئی, فی زمانہ خانقاہوں میں ہر جگہ تو بیٹھ گئے ریاکار اور منافق طریق، اب یہ تدابیر اصلاح نفس کی کون بتائے اور کون اس کا طالب ہو؟ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ادراک روحانی نے یہ بات محسوس کی، اور من جانب اللہ ان کے قلب و وجدان پر یہ القا ہوا کہ تمام سلاسل کی اصلاح کر کے ان کو ایک سلسلے میں منسلک کر دیا جائے، کیونکہ مقصود سب کا انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع تھا، جس کا دوسرا عنوان تحصیل رضا الہی ہے، اور جس کا طریق یہی کہ جو اعمال جن اعمال کا حکم ہے ان کو کرو اور جن کو منع کیا گیا ان سے بچو۔ رہے مجاہدے اور ریاضتیں، اذکار اور اشغال وغیرہ، یہ نہ تو مقصود ہیں، یہ تھوڑا ہی مقصود ہے، اور نہ بذات خود طریق ہیں۔ ایک درجے میں طریق پر آنے کی اور رسوخ حاصل کرنے کی یہ تدبیریں ہیں، اور حصول مقصود کے لیے معاون اور معین ہیں، مدد ملتی ہے۔ ایک بار حضرت نے فرمایا، اجی حضرت کس کا راز اور کس کا اخفاء، میں تو حق و علی الاعلان پکار پکار کر ببانگے دوہر ظاہر کرتا ہوں اور دین مبین کی صداقت کو واضح کرتا ہوں، میں تو دین کے اصول اور فروغ سب کھلم کھلا ظاہر کر دیتا ہوں۔ اس زمانے میں اس کی ضرورت اور سخت ضرورت ہے، ہزاروں اور لاکھوں قسم کی گمراہیوں میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں اور لاکھوں راہزن اس راہ پر لگے ہوئے ہیں، اس لیے اظہار حقیقت کر کے ان کے مصنوعی منصوبوں کو خاک میں ملا دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے گمراہ کیا ہے اللہ کی مخلوق کو، اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ تربیت باطن کے جو طریقے بزرگوں نے تزکیہ نفس کے لیے تدبیر کے درجے میں اختیار کیے تھے اور علاج کے لیے تجویز کیے تھے، اہل خانقاہ انہیں کو مخصوص سمجھ بیٹھے۔ نفس کشی کا سلسلہ، توہم پرستی، شخصیت پرستی، قبر پرستی، چلے کشی، مراقبات، ذوقیات، کیفیات، خواب، مبشرات، مکاشفات، کرامات اور تصرفات، اور کچھ غیر مسنونہ اوراد و وظائف اور ذکر و اذکار، یہی سب کچھ میراث تھی خانقاہیت کی جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے، دین کے پردے میں مسلمانوں کی اس صریح گمراہی کے انجام سے متاثر ہو کر سب خانقاہی رسم و رواج کو ختم کیا اور فرمایا کہ تم نے غیر مخصوص کو مخصوص سمجھ لیا، جو چیز مرکب ہے مذہب اور غیر مذہب سے اس کو تم نے فرض و واجب کا درجہ دے دیا، ان رسومات ہی کو تم نے منتہائے کمال سمجھ لیا، کشفیات اور تصرفات کو تصوف کا اصل ثمرہ تم سمجھ بیٹھے، تم مراقبوں اور حلقوں ہی میں گر کر رہ گئے، نفسانی کیفیات کو اور روحانی لذت کو اور وجد و حال کو عرفہ حالت سمجھنے لگے، مبشرات یعنی بشارتیں اور فتوحات اور کرامتوں کو فخر کا ذریعہ بنا لیا، تعطل کو تفویض سمجھ لیا، یعنی بیٹھ کے بیکار کو کام ہی نہیں کرتے، مجاہدہ نہیں کرتے، اور سمجھ گیا تو ہم تو اللہ کے سپورٹ کر لیا، مقصود تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اور تم جادہ شریعت و حقیقت سے دور جا پڑے، رہ گئی پھنس کر حدود شوق میں، کچھ نہ نکلی ہمت پرواز دل۔ ہمارے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تمام خانقاہی رسومات کو حذف کر دیا اور چاروں سلسلے کی تعلیمات کی تجدید کی، اور فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ کیفیات باطنیہ اور مقامات روحانیہ ہمارے ہاں نہیں ہیں، الحمدللہ سب کچھ ہے، کشف و کرامات اور تصرفات وغیرہ اپنے مقام پر سب برحق، لیکن پھر بھی ان میں مادیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل حق اہل اللہ کو اس سے بہتر اور قوی چیز عطا فرمائی ہے، اور وہ ہے روحانیت، اور اس کے لطائف و مدارج ہیں، مگر روحانیت کی ترقی منحصر ہے تعمیل شریعت پر، شریعت کے احکام کی تعمیل پر، اور کیفیات اور مکاشفات کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ ساری طریقت اور تمام سلوک کا راز ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم کے اندر ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر انعامات ہوئے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، انہی کا مسلک اختیار کرو، انہی کی تقلید کرو، انہی کی تقلید کرنے سے تمہیں سب کچھ ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے ہیں یہ لوگ، تم بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لو، ان کے ہاں صرف وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا تھا ان بزرگوں کے ہاں۔ خلاف پیغمبر کسے رہ گزیر، کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تم کوئی اور طریقہ اختیار کرو گے تو کیسے تم، جو بھی کسوٹی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شریعت اور طریقت میں صدیوں کے جتنے نشیب و فراز تھے، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے سب ہموار کیے, اور پھر تمام طالبان حق کو سالکین طریق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکٹ پر لا کر کھڑا کر دیا. یہ ہے راستہ سنت کا. تربیت باطن دربار رسالت سے زیادہ اور کہاں میسر ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کون سے اس کی نفس کر سکتا ہے؟ نیچے پھر مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ کے دو شعر ہیں. دل میں کس کی بزم عشرت کا سما رکھتا ہوں میں, کیا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے بارے میں. دل میں کس کی بزم عشرت کا سما رکھتا ہوں میں, اپنی نظروں میں جمال دو جہاں رکھتا ہوں میں. کنج تنہائی کی مونس شام غربت کی رفیق, ایک تصویر خیالی حرز جان رکھتا ہوں میں. یہ تھے اہل حق, ان کو کون بھول سکتا ہے؟ وقت ہو گیا, دعا کر دیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كثيرا كثيرا كثيرا. یا اللہ, ہم آپ کے مجبور بے بس بندے, آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی, ان کے نام لے رہا. یا اللہ, آپ نے ہمیں اتنا بڑا شرف, اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا, ہماری روحوں کو خبر بھی نہیں تھی اور آپ نے ان کو اپنے محبوب کا امتی کی حیثیت سے چن لیا. یا اللہ, لیکن ہم اتنے ناشکرے اور ناقدرے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں ہی کے خلاف کرنے پہ تیار ہیں. یا اللہ, ہم توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں. یا اللہ, ہمیں بخش دیجئے, ہم لوگوں کو اپنے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما دیجئے, ان کی عظمت اور محبت دل میں عطا فرما دیجئے. یا اللہ, سنتوں کی وقت عطا فرمائیے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جو مخالفت ہم نے کی ہے, یا اللہ, اس کے وبال سے بچائیے. یا اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے وبال سے بچائیے. یا اللہ, ہماری شادیاں, ہماری غمی, ہماری سارا رہنا سہنا, ہر چیز کفار کے طریقے سے ہو رہی ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ناپید ہوتی جا رہی ہے. یا اللہ, ہم لوگوں کو عطا فرما دی, ہم لوگوں کو اپنے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت عطا فرمائی, ان کی اتباع عطا فرمائی. یا اللہ, اور یا اللہ, آپ نے ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمایا ہوا ہے اور عافیت دی ہوئی. یا اللہ, ہماری عافیت کو قائم رکھیے گا, ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ, نعمتوں میں کمی ہو جانے سے, عافیت کے ختم ہو جانے سے, عیش و عشرت کی غفلتیں پڑ جانے سے, نفس و شیطان کے مکائد سے, یا اللہ, ہر قسم کی عرضی سماوی آفات سے, آگاہانی حادثات سے, دین دنیا کسی بھی قسم کے خسران سے, نقصان سے, ذلت سے, یا اللہ, بیماریوں سے, تکالیف سے, پریشانیوں سے, کاموں میں اٹکن آ جانے سے, یا اللہ, حادثات سے, ہر اس شر سے جس سے آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ چاہی ہے. یا اللہ, ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے لیے, بیوی بچوں کے لیے, ماں باپ, دوست احباب, بہن بھائی, رشتے دار, دنیا میں جہاں جہاں, یا اللہ, سب کے لیے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں, تمام مسلمانوں کی. یا اللہ, اپنی پناہ ملے, یا اللہ, ہم کو اپنی پناہ ملے, یا اللہ, ہمیں اپنی پناہ ملے لی. یا اللہ, ہمارے گھر بار, عزت, آدم, ہر چیز کی حفاظت فرماتی تھی. یا اللہ, ہماری یہاں کی ملازمتوں کو قائم رکھیے, صحت و تندرستی اچھی عطا فرمائی, بیماری سے, یا اللہ, ہم سب کو شفا عطا فرمائی, ہماری حاجات کو پورا فرمائی, ہمارے متعلقین رشتے دار میں جو شدید بیمار ہیں, یا اللہ, اپنے فضل و کرم سے ان کو شفا کاملہ عطا فرمائی. یا اللہ, آپ قادر مطلق ہیں غیب سے, یا اللہ, علاج کا انتظام فرما دیجیے. یا اللہ, شفا عطا فرمائیے, صحت عطا فرما دیجیے. یا اللہ, بیماریوں سے ہمیں بچائے رکھیے. یا اللہ, ہمیں شدید بیماریوں سے بچائیے. یا اللہ, شدید بیماریوں سے ہمیں اور ہمارے متعلقین کو بچا لیجیے گا. یا اللہ, ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ, ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں. اور یا اللہ, ہماری سب حاجات کو پورا فرما دیجیے. ہمارے رشتے داروں میں, متعلقین میں جہاں لڑکیاں ہیں, ان کے رشتوں کی ضرورت ہے, اپنے فضل و کرم سے ان کو بہترین رشتے عطا فرما دیجیے. یا اللہ, ان کو ایسے شوہر عطا فرما دیجئے جو محبت کرنے والے ہوں, بیوی کی قدر کرنے والے ہوں اور غصہ نہ کرتے ہوں. اور یا اللہ, جہاں جہاں لڑکے ہیں, ان کے رشتوں کی ضرورت ہے, اپنے فضل و کرم سے ان کو بہترین بیویاں عطا فرمائیے, ایسی بیویاں عطا فرما دیجئے جن کے اخلاق سے ان کا دل خوش ہو جائے. اور یا اللہ, جو جائز امور میں شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہوں, اطاعت کرنے والی ہوں, اشارے سے چلنے والی ہوں. اور یا اللہ, ہمارے بچے چھوٹے بڑے جس عمر کے بھی ہوں, یا اللہ, ان میں ہمارا دل بہت لگا رہتا ہے. یا اللہ, یہ بچے ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں. یا اللہ, ہم اس دنیا میں موجود ہوں یا نہ ہوں, یہ بچے آپ کے حوالے ہیں. یا اللہ ان کی نگہبانی فرما دی، یا اللہ ان کی نگہبانی فرما دی، اس فتنے کے وقت میں آپ کے سوا ان کا کوئی نہیں ہے، یا اللہ آپ ان کی نگہبانی فرما، یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ان کے اخلاق کی حفاظت فرمائیے، ان کے عقائد کو صحیح رکھیے، یا اللہ ان کو ہر قسم کی مشکل سے، تکلیف سے، پریشانیوں سے بچائے رکھیے گا، یا اللہ ہر قدم پہ ان کی اعانت نصرت فرما دیجیے گا، آپ ان کے ساتھ ہو جائیے گا، یا اللہ ہر قسم کے شر سے، حادثات سے بچائے رکھیے گا، دونوں جہاں کی دولت عطا فرمائیے گا، یا اللہ کسی طرح سے بھی ان کو محروم نہ فرمائیے گا، یا اللہ اپنی حفاظت خاص میں لے لیجیے، یا اللہ ان کی آپ اپنی حفاظت خاص میں لے لیجیے، یا اللہ اپنی حفاظت خاص، طرح طرح کے فتنے ہیں، شر ہیں، یا اللہ آپ ان کو سب کو، بچے نوزائیدہ ہیں یا چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں یا تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا ملازمتوں میں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، یا اللہ آپ علیم و خبیر ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرمائیں، یا اللہ ان کو ہر قسم کے شر سے بچائے رکھیے، دکھ سے، پریشانی سے بچائے رکھیے، بیماریوں سے بچائے رکھیے، یا اللہ اپنی حفاظت میں لے لیجیے، ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے، خوب ترقی اور کامیابی عطا فرمائیے، تیز ذہن، مضبوط حافظہ عطا فرمائیے، یا اللہ کسی طرح سے خوب دولت عطا فرمائی ہر طرح سے، یا اللہ دونوں جہاں کی دولت عطا فرمائی، یا اللہ ہم آپ کے محبوب بے بس بندے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم آپ کے دوست بننا چاہتے ہیں، ہمیں اپنا دوست بنا لیجیے، ہمیں اپنے ولی بننا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے اولیاء میں شامل کر لیجیے، ہمیں ان اعمال کی توفیق دیجیے جو اپنے اعمال جو اپنے اولیاء کو دیتے ہیں، یا اللہ اچھے اخلاق عطا فرمائیے، یا اللہ اور یا اللہ اپنی محبت نصیب فرمائیے، اس محبت کو تمام محبتوں سے بڑھا دیجیے، اور یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائیے، اور اس شوق کو دوسرے تمام شوقوں سے بڑھا دیجیے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین اللهم آمین اللهم.